بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم لا تخافون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma ikram, most respected brothers, and also our sisters listening over the receivers. We are very, very fortunate that we have amongst us a very great learned scholar, Hazrat Maulana Mufti Ahmad Khan Puri Sahab Damat Barakatuhum, who is our guest. He is no ordinary scholar. The problem is that we have them for a very little while, so we cannot get an opportunity to really benefit from their tremendous amount of knowledge. However, he is the Sheikh al-Hadith at Darul Uloom in Dabel, and thousands of students have qualified there many of them who are serving in the different lands as muftis and ulama, they have been his students. He has got many, many things to his achievement and credit, and in different fields he has excelled. He is also Sheikh of Tariqat. People from different parts of the world go down there to stay in his company and sohbat and benefit. Allah tabaraka wa ta'ala blessed him with the long companionship of the late Hazrat Mufti Mahmud Sahib rahmatullah alayh, from whom he also has ijazat and khilafat. So there are lots of things. We are fortunate that we have him amongst us. However, the sad part is this, that we don't give any consideration to their health and to their time and things of that nature. Hazrat Maulana Sayyid Ahmad Akbar Abadi rahmatullah alayh, unki mulaqat Hazrat Maulana Sayyid Yusuf Binori rahmatullah alayh se yahi par South Africa mein hui thi. Jab wo tashreef laye, usi ko wo bhi tashreef laye, to Hazrat Maulana Sayyid Yusuf Binori rahmatullah alayh ne unse farmaya ki Maulana South Africa sambal kar ke aana chahiye, isliye ki pehle hi hazrat khoob khilayenge fir tel nikalenge. Itne program rakhenge ki tumhara tel nikal denge. So, overall, they are also human beings, but in their desire to serve the deen of Allah Ta'ala, they take upon themselves all kinds of difficulties, hardship, pain and suffering, so that we may benefit from them. Allah Tabaraka wa Ta'ala gives us the tawfiq of benefiting from his discourse. Hazrat, jitni der tak aapke liye sukhlat wa aram ho.
Achha. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما سكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب سفر نامہ بیان فرمایا ہے، جس میں بہت ساری ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں. اس میں سے دو باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنا دے. جو حال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اس مدین والے سفر میں، کچھ ایسا ہی حال اس وقت کے اوپر دنیا میں ہم مسلمانوں کا ہو رہا ہے کہ مصر سے مدین تشریف لے گئے، بالکل انجانی جگہ ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی آسرا اور سہارا اور ٹھکانہ نہیں ہے، نہ کوئی شناسہ ہے، نہ کوئی جان پہچان والا ہے، نہ کوئی قیام گاہ ہے، نہ کوئی طعام گاہ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی متعلق ہے. بالکل کشم پرسی کے عالم میں بے سہارا، بے یار و مددگار حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے حالات کو دیکھ کر کے اگر نتیجہ ہم نکالے تو دنیا میں کچھ ہم مسلمان بھی بالکل ایسے حال میں زندگی گزار رہے ہیں. مجموعی طور پر عالم اسلام اس وقت کشم پرسی کی حالت میں ہے. لیکن اس وقت کون سی چیز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی؟ وہ آیت میں دو چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین پہنچ کر کے سب سے پہلے اپنی لو لگائی، اپنا تعلق مضبوط کیا اللہ کی ذات کے ساتھ. اس پریشانی کے عالم کے اندر ہاتھ اٹھے دعا کے لیے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت تو جو میرے لیے اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں. اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اس کی فریاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنی لو لگائے. اور دوسری چیز جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہاں پر کام کی ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی جو آگے آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، کہ وہاں مدین کے کنارے پر ایک کنواں تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پینانے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو جوان لڑکیوں کو دیکھا کہ جو ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، تو سوال کیا، قال ما خطبكما، قالتا لا نسقی حتى يصدر الرياء وابونا شیخ کبیر. سوال کیا ان سے کہ بہنوں، یہ سب چروا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، تم کیوں اپنے جانور کو پانی نہیں پلاتی؟ یا مفسرین نے زبردست بات لکھی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اپنی امت کے لیے دینی فلاح و بہبود کی فکر کرتے ہیں وہیں پر دنیاوی خیر خواہی کی بھی فکر کرتے ہیں. اس لیے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان بہنوں نے جو جواب دینا تھا وہ جواب دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کام کیا، فسقا لہما ثم تولا الی الظل، مفت میں بلا اجرت بغیر کسی فیس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا. اس کو کہتے ہیں خدمت کا جذبہ، اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق، دوسرے کو راحت رسانی، فائدہ پہنچانے کا جذبہ. بس یہی کام کر گیا وہاں پر کہ پھر آگے جو واقعہ موجود ہے آگے والی آیت میں کہ لڑکیوں کا گھر جانا، پھر آنا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کر دیے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آج دنیا کے لوگ ہمارے لیے چاہے کیسی ہی بدگمانیاں پھیلائے، ہم کو بدنام کرنے کی سازشیں کریں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے بندے بن کر کے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، اللہ کی زمین پر بسنے والے ایک ایک انسان کی خیر خواہی، ان کو راحت رسانی، ان کو فائدہ پہنچانا، ان کو نفع پہنچانا، محض اللہ کے واسطے جو نبیوں کی دعوت میں ایک سبق ہم کو ملتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، محض اللہ کے واسطے ہم تمہاری خدمت کرتے ہیں. جب اس خدمت کے جذبے کو لے کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں سے ہمارے لیے بدگمانیاں ختم ہو جائے گی اور لوگ اسلام سے قریب ہوں گے، اسلام کو چاہنے والے بنیں گے اور یہ دین کی عملی دعوت و تبلیغ ہوگی۔ اس لیے یہ دو زبردست بات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے میں ہم کو سیکھنے کو ملی۔ ایک تو ان حالات میں ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ کے سامنے ہم اپنی مصیبت کو رکھیں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میرا شکوہ، میری فریاد، میرا سوال اللہ کی بارگاہ میں، اور نمبر دو ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا، خدمت کا، راحت رسانی کا معاملہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عزت و عافیت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ، الحمد للہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وإرزه وماله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل. ثم قال يا بني إن ذلك سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے انسانوں کو نواز رکھا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں سے تمہیں ڈھانپ دیا، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے. اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو نعمتیں ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کی وجہ سے انسانوں میں دو گروپ ہوئے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی کی یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ویسے کچھ نعمتیں تو وہ ہیں اللہ تعالی کی جو یکساں طور پر ہر ایک کو اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے. یہ جسم دیا، آزادی، یہ صلاحیتیں جو جسمانی طور پر ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی. خارج کے اعتبار سے سورج، چاند، زمین، آسمان اور ہوا، پانی، یہ ساری جو اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں جن سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی وہ ہیں جو ہر ایک کو میسر نہیں، کچھ لوگوں کو ہیں ملی ہوئی، کچھ وہ ہیں جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی، کچھ ہیں جن کو زیادہ مقدار میں ملی، کچھ ہیں جن کو کم مقدار میں ملی. مثلا دولت و ثروت ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ہے، بہت سوں کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. علم و فضل ہے، صلاح اور تقویٰ ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے، بہت سوں کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. منصب اور عہدہ ہے، بہت سے ہیں جن کو اللہ نے عہدہ اور منصب عطا فرمایا ہے. کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی اور کلیکٹر ہے، گورنر ہے، اور سرکاری طور پر، حکومتی طور پر مختلف عہدے، یا اور معاشرتی اعتبار سے جو مختلف جماعتیں، سوسائٹیاں، انجمنیں ہوتی ہیں ان میں عہدے ہوتے ہیں. کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اندرونی اعتبار سے حسن و جمال اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے، کسی کو نہیں. کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. اللہ تعالی کی ان نعمتوں کے اعتبار سے یہ دو گروپ ہوئے، کچھ وہ ہیں جن کے پاس ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے پاس نہیں. اب جن کے پاس ہیں وہ ان نعمتوں کی وجہ سے ان لوگوں کو جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں حقیر سمجھتے ہیں. ایک آدمی کے پاس دولت ہے، اس دولت کی وجہ سے وہ ایسے آدمی کو جس کے پاس دولت نہیں ہے حقیر سمجھتا ہے. ایک آدمی کے پاس علم و فضل ہے، وہ ایسے آدمی کو جس کے پاس علم و فضل نہیں ہے حقیر سمجھتا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے عہدہ اور منصب عطا فرمایا، اونچا مقام دیا ہے، وہ جس آدمی کے پاس وہ نہیں ہے اس کو وہ اپنے مقابلے میں حقیر اور معمولی سمجھتا ہے. کسی کو اللہ نے حسن اور جمال عطا فرمایا ہے، وہ ایسے آدمی کو جو بدصورت ہے، جس کے پاس حسن اور جمال نہیں ہے، وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہوا جن کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں. جن کے پاس نہیں ہیں وہ ان لوگوں کو جن کے پاس وہ نعمتیں ہیں ان کے دل میں ایک جلن ہے، یہ نعمت ان کے پاس سے چھن جاوے. جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو کیوں دولت ملی، اس کے پاس دولت چھن جانی چاہیے. دولت اس کے پاس ہے، اس کے دل میں جلن ہو رہی، اس جس کو حسد کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں، یہ جذبہ ہے. کسی کے پاس حسن و جمال ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو دیکھ کر دل میں ایک جلن ہوتی کہ اس کو اتنا حسین اللہ میاں نے کیوں بنایا، کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ اس کا حسن و جمال چھن جائے، اس کو عہدہ اور منصب کیوں ملا ہوا ہے. تو جن کے پاس نہیں ہے ان کے دلوں میں یہ مصیبت ہے, اور یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں. وہ تحقیر یہ بھی خطرناک, اور یہ حسد وہ بھی خطرناک. شریعت نہ اس کی اجازت دیتی ہے نہ اس کی اجازت دیتی ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی نے اگر آپ کو ان نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو آپ ان نعمتوں کے سلسلے میں یہ سوچئے کہ یہ نعمتیں محض اللہ کا فضل ہے, جو اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ کیا. ان نعمتوں کے حاصل ہونے میں میری کسی صحیح عمل اور کمال کو دخل نہیں ہے. اب دیکھیے جو نعمتیں ہیں نا, ان نعمتوں میں بعض تو وہ ہیں جن کے متعلق خود اس صاحب نعمت کو یہ احساس اور اقرار ہوتا ہے کہ اس نعمت کے حصول میں میری کسی صحیح کو دخل نہیں. ایک آدمی کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے, اب یہ حسن و جمال والا دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. ذرا وہ سوچے کہ یہ حسن و جمال جو تم کو ملا ہوا ہے, کیا تم نے کوئی کوشش کی تھی, کوئی محنت کی, اس کے لیے کوئی صحیح کی جس کے نتیجے میں یہ تم کو ملا؟ اس کو اگر آپ سوال کریں گے, نہ بھائی, تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دیا ہے. اس حسن و جمال کے حاصل ہونے میں میری کسی صحیح اور کوشش کو دخل نہیں. وہ خود بھی اقرار کرے گا, وہ شاندار قاری ہے, بہت اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی. اس کو وہ ایسے لوگوں کو جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہے حقیر اور معمولی سمجھتا, آپ اس کو پوچھیں گے کہ یہ حسن صوت کی یہ نعمت, یہ دولت جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی, کیا تمہارا اس میں کوئی دخل ہے؟ یا تم نے کوشش کر کے؟ نہ بھائی, وہ خود اقرار کرے گا کہ تو اللہ تعالیٰ نے وہبی طور پر عطا فرمائی, میری کسی صحیح اور کوشش کو اس میں دخل نہیں. سیدھی بات. کچھ باتیں, کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس میں میری صحیح کو, میری کوشش کو دخل ہے. دولت اور ثروت ہے, کسی کے پاس دولت ہے اور وہ کیا سمجھتا, ارے میں نے بہت محنت کی, میں نے ابھی چھوٹی تجارت سے شروع کیا, پہلے میں پھیری کرتا تھا, اب اس کے بعد ایک دکان بنائی, اس دکان کو بڑھا کر کے بڑا جو ہے یہ بنایا, اسٹور بنایا, پھر اس کو اور ترقی دے کر کئی دکانیں, پھر فیکٹری. یہ گویا میں نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کر کے, مشقت اٹھا کر کے یہ دولت حاصل کی ہے. وہ یوں سمجھتا ہے جس دولت کے حصول میں میری کوشش کو دخل ہے. کسی کے پاس علم ہے, وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نے راتوں کو بیداری کی, خوب محنت کی, سبق میں حاضری دی, مطالعہ کیا, تکرار کیا, رات بھر جاگتا رہا, کتابوں کے ساتھ شغف رکھا, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم مجھے عطا, یہ علم مجھے ملا ہے میری کوشش کی وجہ سے. عہدہ اور منصب ہے, وہ کہے گا میں نے جو ہے اسکول اور کالج میں پڑھائی کر کے, خوب محنت کر کے فلاں فلاں سرٹیفکیٹ حاصل کیا, فلاں ڈگری حاصل کی, اس ڈگری کے نتیجے میں مجھے یہ عہدہ اور منصب ملا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان نعمتوں میں بھی اس کی محنت کو کوئی دخل نہیں, یہ بھی محض اللہ کا فضل ہے. وہ اگر سوچے جو یہ کہتا ہے دولت والا کہ میری محنت کو دخل ہے, ذرا اپنے آس پاس گرد و پیش نظر دوڑائے, وہ جو محنت کر رہا ہے اس سے کئی گنا محنت کرنے والے افراد سوسائٹی میں, معاشرے میں موجود ہیں. کیا اگر محنت کی وجہ سے یہ ملا ہے تو جو اس سے زیادہ محنت کر رہے ہیں, پسینہ بہا رہے ہیں, کیا ان کے پاس یہ دولت ہے؟ نہیں, اس کا دسواں حصہ بھی نہیں, سواں حصہ بھی نہیں. اگر محنت کی وجہ سے ہوتی تو ان کے پاس زیادہ ہوتی. جو یہ کہتا ہے کہ میں نے علم کے لیے محنت کی, وہ جس مدرسے میں پڑھتا تھا، جس کالج میں تعلیم حاصل کی اس کے کلاس فیل ہو، اس کے ہم سبق بہت سارے تھے، وہ بھی بہت ساری محنتیں کرتے تھے، لیکن ان کو یہ چیز نہیں ملی، یہ مقام نہیں ملا جو اس کو ملا. معلوم ہے اس میں بھی اس کی محنت کو نہیں، محض اللہ کے فضل کو دخل ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ میں ایک واقعہ حضرت ہمیشہ بیان فرماتے کئی جگہ ہے. ایک مرتبہ ایک دیہات کا آدمی جا رہا تھا، اونٹ پر بوجھ لادے ہوئے اونٹ کو چلا رہا تھا. دو بوریاں لدی ہوئی ہیں. اب اس کے ساتھ اس سفر میں ایک پڑھا لکھا آدمی بھی ساتھ ہو گیا. جا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، پوچھا بھائی یہ کیا لاد رکھا ہے اونٹ پر؟ کہا اس میں گیہوں ہے ایک بوری میں، دوسری بوری میں کہا اس میں ریت بھرا ہوا ہے. ریت؟ صحرا میں تو ہم چل ہی رہے ہیں، ریت کی کیا کمی ہے جو تو بوری میں بھر کے لاد کے لے جا رہا ہے؟ جہاں سے چاہو جتنا اٹھا لو. کہا نہیں، یہ بیلنس ٹھیک کرنے کے لیے، توازن برقرار رکھنے کے لیے، بوری لادنی ہے تو دوسری طرف جب تک اتنا وزن نہیں ہوگا وہاں تک توازن نہیں رہے گا، بیلنس کا بیلنس کرنے کے لیے ریت بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی گیہوں کو دو بوریوں میں تقسیم کر دیتا، بوجھ بھی کم ہوتا، اونٹ کے لیے اسی بھی آسانی ہوتی اور سفر بھی آسانی سے قطع ہو جاتا. اس کی سمجھ میں آیا بات تو بڑی معقول ہے. اس نے وہ ریت کی بوری خالی کی اور اس کو آدھا گیہوں ادھر آدھا ادھر لادا. اب اس کے بعد چلنا شروع ہوا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اس نے ایسا شاندار اچھا مشورہ مجھے دیا، یقین اس کے پاس بہت کچھ ہوگا. میرے پاس دس گائے ہیں تو اس کے پاس سو ہوں گی، میرے پاس پچاس بھینسیں ہیں تو اس کے پاس پانچ سو ہوں گی، میرے پاس اتنی زمین ہے تو اس کے پاس یہ ہوگی، میرے پاس اتنی مرغیاں ہیں تو اس... پوچھا بھائی تمہارے پاس کتنی گائے ہیں؟ کہ ایک بھی نہیں. کتنی بھینسیں ہیں؟ ایک بھی نہیں. کتنی مرغیاں ہیں؟ ایک بھی نہیں. تو یہ سب سننے کے بعد تو بڑا منحوس ہے، تیری بات پر میں عمل نہیں کرتا. پھر اس نے ایک بوری میں گیہوں بھرے، ایک میں ریت بھر کے پھینک دیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے عقل کی وجہ سے روزی ملتی تو جو کم عقل ہیں وہ بھوکے مرتے، حالانکہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں معاملہ برعکس ہے. سمجھ آئے گا؟ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے معاذ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے یہ نعمتیں اپنے بندوں میں تقسیم کی، جس کو جو مناسب چاہا دیا. ایسا نہیں جس کو نہیں ملا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے، نہیں. ساری دنیا کے ہر ہر انسان کو اللہ اس کی خواہش کے مطابق دے دیتا تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن اللہ نے اپنی حکمتوں سے اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے. شیخ سعدی گلستان میں فرماتے ہیں پدر را اصل بسیارس لیکن پسر گرمی دارس، کہ باپ کے پاس شہد تو بہت ہے لیکن بیٹے کے مزاج میں گرمی ہے، تو شہد ہونے کے باوجود باپ بیٹے کو شہد کھانے کے لیے دیتا نہیں ہے. ہم کو نہیں ملی دولت، اسی میں اللہ کی حکمت، پتہ نہیں ملتی تو کیا ہوتا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنی حکمتوں سے یہ نعمتیں اپنے بندوں کے اندر تقسیم کی. تو میں نے جیسا کہ شروع میں کہا، جس کے پاس یہ نعمتیں ہیں وہ اب اللہ کے ان بندوں کو جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ حقیر سمجھتے ہیں. شریعت کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی، نہ تو دنیاوی بدحالی کی وجہ سے اور نہ دینی بد عملی کی وجہ سے. کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو دولت نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں. اللہ تعالی کے یہاں کسی کے کا جو ہے مقام وہ اس کی دولت و ثروت کی وجہ سے نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالی کے یہاں مقام اور مرتبہ اس کا بلند ہے جو تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام، یہ ہو، وہ اللہ کے کس کے دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. جس چیز پر مدار رکھا گیا اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. کسی کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ کسی کے دل میں تقویٰ کتنی مقدار میں ہے وہ اس کو معلوم کر سکے. حضور فرماتے ہیں المومن المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے نہ اس کی حق تلفی کرتا ہے، اور ولا یخذلہ کوئی دوسرا ظلم کرتا ہے اور یہ مدد کر سکتا ہے تو وہ اپنے اس مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ایک مسلمان کا حق ہے، کوئی ہمارے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی اور ظلم کو ہم دور کر سکتے ہیں تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اس کو کریں، آپ اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، ہم پر فرض ہے، واجب ہے. ولا یحقرہ اور وہ اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا. حقیر بھی. آگے حضور نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے دل میں، تین مرتبہ فرمایا. اور اللہ کے علاوہ کوئی اور جان سکتا نہیں. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. مسلم شریف میں ہے یہ روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، ان کے پاس کچھ لوگ گئے، اس میں کچھ عربی النسل بھی تھے، کچھ اجمی نژاد بھی تھے جو غلامی سے آزاد ہوئے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عربی النسل لوگوں کے ساتھ تو عزت و احترام کا معاملہ کیا، اور جو اجمی نژاد تھے ان کے ساتھ وہ عزت و احترام کا معاملہ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کے پاس لکھ کر کے بھیجا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں. شمائل میں ہے ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی، دیہات کے رہنے والے، خوبصورت نہیں تھے، بدصورت تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت، اور حضور بھی ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے. جب وہ دیہات سے آتے تھے تو دیہات کے اندر جو چیزیں ایسی جن کو شہر جس کی شہر والوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاتے تھے، اور جب واپس جاتے تھے تو دیہات کے لوگوں کو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرید فرما کر ان کو دیتے تھے. حضور فرماتے تھے ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم ان کا شہر ہیں، یعنی شہر کے ایک آدمی کو دیہات کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہماری ان ضرورتوں کو وہ پورا کرتے ہیں، اور دیہات کے ایک آدمی کو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم پورا کرتے ہیں، گویا وہ ہمارا دیہات ہم ان کا شہر. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بازار میں سامان فروخت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے آ کر ان کی کولی بھر لی. دوست ہوتے ہیں کبھی بچوں میں دیکھا ہوگا، پیچھے سے آ کے دبا لیتے، ایک دم آنکھ بند کر دیتے. اب حضور نے بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا. اب یہ ان کو پتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرق چھوڑو چھوڑو کون ہے کون ہے. اب اتنے میں کنکھیوں سے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے پھر تو اپنی پیٹھ کو اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ اب انہوں نے پہچان لیا ہے، تو آپ نے وہ کولی چھوڑ دی اور فرمایا من یشتری منی ھذا الاب، میرے پاس مجھ سے اس غلام کو کون خریدے گا.
یہاں ایک بات اور ہے، شرح نے عجیب بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر خلاف واقعہ تو کوئی چیز آتی نہیں تھی کبھی، آپ ان کو غلام فرما رہے ہیں، یہ تو آزاد تھے. تو شرح نے لکھا ہے کہ اصل بات کیا تھی کہ وہ اپنے اس مال سامان کو فروخت تو کرنے میں ایسے مشغول تھے کہ اس مشغولی کی وجہ سے ان کا دل اللہ کی طرف سے غافل ہو کر دنیا میں متوجہ ہوا تھا، گویا وہ دنیا کے غلام بن گئے تھے. اور اسی لیے حضور نے کولی بھری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ملابست کی وجہ سے وہ غفلت بھی دور ہو جائے. خیر، تو بہرحال جب حضور نے یہ فرمایا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اذن لتجدونی قاصدن، کہ اللہ کے رسول بحیثیت غلام کے اگر آپ مجھے بیچنا اور فروختہ کرنا چاہیں گے تو مجھے بہت کم قیمت پائیں گے، میں تو بدصورت ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، انک لست عند اللہ بکاسد، تم اللہ کے یہاں کم قیمت نہیں ہو. دیکھو لوگ کیا سمجھتے تھے چہرے کی بدصورتی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. کسی کی ظاہری اور شکل و صورت کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایسا فیصلہ آدمی کو پتا نہیں کہاں کیسے برے انجام تک پہنچاتا ہے. طبقات ابن سعد کے اندر محمد ابن سعد نے لکھا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جب سورج غروب ہوا اور عرفات سے روانگی کا وقت آیا مزدلفہ کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری تیار، یمن کے بڑے لوگ شاہی گھرانے کے آپ کے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کسی کا انتظار ہے. دراصل حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے، وہ اس وقت قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں کھڑے ہیں. جب وہ آئے ان کو اپنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا، عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ان کو پیچھے بٹھاتے تھے. بہت سی روایتوں میں، بہت سے واقعات میں اس کی تصریح ہے. یمن کے لوگ، وہ جو بڑے گھرانے کے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوکرا نوجوان چپٹی ناک والا سیاہ فام سانولے رنگ کا، اور جو ہے اس آپس میں کہنے لگے اس کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑا، گویا ان کے متعلق ایک تحقیر کا جذبہ ان کے دلوں میں آیا. حضرت عروہ ابن زبیر جس واقعے کے راوی اور ناقل ہیں، وہ فرماتے ہیں فَلِذَالِكَ كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَجَلِ ذَا، یمن والے جو ایمان سے مرتد ہوئے وہ اسی وجہ سے. محمد ابن سعد اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد یزید ابن ہارون سے، جو بڑے محدث ہیں، عروہ ابن زبیر کے اس جملے کا مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کی جو لہر چلی تھی اور یمن کے لوگ اس ارتداد میں مبتلا ہو کر ایمان سے محروم ہوئے، گویا ان لوگوں کا یہ جملہ ان کے لیے سبب بنا. یہ تحقیر جو ہے معمولی چیز نہیں مومن کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی، یہ تو ظاہری دنیاوی، دینی اعتبار سے کسی کو کتنا ایک مومن ہے شرابی کبابی، اور ہم پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، لیکن ہم کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس شرابی کبابی کو اس کی اس بدعملی کی وجہ سے حقیر سمجھے. اس کی اس بدر عملی سے تو نفرت کرنی ہے، لیکن اس کی ذات سے نفرت کرنے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. یہ نہیں سمجھے ہم کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم ابوابین و اشراق اور چاشت پڑھتے ہیں، اور یہ تو پانچوں نمک کی کسی نماز کے لیے آتا نہیں، شراب پی رہا ہے. نہیں، اس کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھ. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی پاکی بیان نہ کرو، اپنے آپ کو جو ہے نیک نہ سمجھو، اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے. کیا ہے وہ شعر ہے نا، نہ اتنی باقی داماں کی حکایت، اب دامن کو ذرا دیکھ اور نہ اتنی بیان کر اپنی پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ. یہ گویا کسی کی تحقیر اس بنیاد پر کرنا. اللہ نے اگر آپ کو اور مجھے توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور احسان. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت بڑی تاکید کے الفاظ میں اس چیز کو، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تہمت کا جہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو لوگ تہمت کے اس واقعے میں ملوث ہوئے تھے ان کے متعلق ان مومنوں کے دلوں میں جن کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے کوئی خیال آ سکتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں کیا ان لوگوں کو کہا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں شامل حال نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا. اہل علم موجود ہیں، نکیرا نفی کے ماتحت ہے، تم میں سے کبھی کوئی نیک بن نہیں سکتا تھا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں نیک بناتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر تو ہمیں ادا کرنا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی ادنا مومن کو حقیر اور معمولی سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت خطرناک سودا ہے. اس سے اپنے آپ کو، جو نیکی کی راہ پر چلنے والا طبقہ ہے نا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی اللہ کے یہاں اپنے مقام اور مرتبے کو کھو دیتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، ایک صحابی تھے عبداللہ، یلقب حمارن، ان کا لقب حمار تھا. اس لقب سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں ان کو کیسا سمجھا جاتا. شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی، شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب پینے کا عام رواج تھا. خیر شراب کی جب حرمت نازل ہوئی صحابہ کرام نے یکلکتا چھوڑ دیا، لیکن وہ پڑی ہوئی عادت بعض لوگ نہیں صبر کر پاتے، تو ان سے بھی جو ہے پھر وہ گزاشت ہوئی، کوتاہی ہوئی، شراب پی، اور شریعت نے جو سزا مقرر کی شراب پینے پر وہ سزا کوڑوں کی شکل میں ان پر جاری بھی کی گئی. دو تین مرتبہ ایسا ہوا، پھر لائے گئے ایک مرتبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جب وہ لائے گئے اور تو ایک آدمی، ایک صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بہی، کہ اللہ اس پر لعنت بھیج، کتنی مرتبہ ان کو شراب پینے کے جرم میں گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلعنو ہو واللہ ما علمتو انہو یحب اللہ ورسولہ، لعنت مت بھیجو، اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کے لیے یہ جملہ استعمال کرو. انہی کے متعلق لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے ظرافت، کبھی کوئی قافلہ آیا اور اس کے پاس سے شہد یا اچھی کوئی چیز خریدی گھی اور حضور کی خدمت میں لا کر پیش کیا ہدیے کے طور پر، بعد میں جب وہ مطالبہ کرتے قیمت کا تو اس کو لے کر حضور کے پاس آتے، اللہ کے رسول اس کی قیمت ادا کر دیجیے، وہ شاید میں نے لایا تھا نا اسے. حضور فرماتے کہ بھائی تم تو ہدیے کے طور پر لائے تھے، کہ اللہ کے رسول جب وہ شہد دکھتے ہوئے میں نے دیکھا نا تو میرے جی میں آیا کہ میں آپ اس کو تناول فرماویں، میرے پاس قیمت تو تھی نہیں، میں نے خرید لیا ادھار، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، باقی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر قیمت ادا کر دیا کرتے تھے. بہرحال یہ میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس دینی بدحالی, شراب پینے کے جرم میں گرفتار کر کے لائے گئے, اس پر جب ایک آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمائی, ایسا مت کہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے برا ابن مالک, انس ابن مالک, برا ابن مالک, بڑے چھریرے کہرے بدن کے, اور چہرہ بھی کوئی زیادہ یہ نہیں, معمول دکھنے میں بہت معمولی نظر آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سی مرتبہ دکھنے میں معمولی آدمی آتا, بعد میں تو دکھنے میں بڑا. حضرت سالم سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, ایک مرتبہ ایک آدمی, بڑا آدمی, نبی معاش سوسائٹی میں اونچا آدمی سمجھا جاتا تھا, وہاں سے گزرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا, ما تقولون فی ہذا, اس آدمی کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جواب میں کہنے والوں نے کیا کہا, ان خطب ان کا وَإِن شَفَا أَن يُشَفَّا وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَعَ لَهُ, اے اللہ کے رسول, یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر کسی کے گھر پیغام نکاح بھیج دے تو وہ اس کے اس پیغام کو رد نہیں کر سکتے, اس کا نکاح ہو جائے گا. کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی, قبول کی جائے گی, اور کوئی بات کہے لوگ بہت غور سے سنیں گے, کان دھر کے بے توجہ ہی نہیں برتیں گے, مطلب کہ بڑا آدمی. صحابی کہتے ہیں راوی ہو گئی بات, تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی, رجلا من فقراء المسلمین, ایک غریب مسلمانوں میں سے ایک آدمی وہاں سے گزرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو جواب, ان خطبا لا یون کہا, کہیں پیغام نکاح بھیجے کوئی اس کو چھوکری نہیں دے گا, نہ کہیں گے اس کے گھر میں ہے کیا, نہ گھر ہے نہ دکان ہے, اس کو لڑکی دے کے کیا کریں گے, اور کسی کی سفارش کرے گا کوئی قبول نہیں کرے گا, کوئی بات کہے گا کوئی دھیان سے سنے گا نہیں. راوی کہتے ہیں اس جواب کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, عجیب, کہ اس جیسے زمین بھر کر کے ہوں ان سے یہ افضل ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اتنا بڑا مبالغہ میری نظر سے نہیں گزرا, اس جیسے زمین بھر کر کے ہوں تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم لوگ, ہم بڑے سطح نظر کے حامل ہیں, کسی کے متعلق ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے فیصلہ کر دیتے. حضرت انس کے وہ بھائی جو تھے برا ابن مالک, وہ بھی ایسے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے متعلق ارشاد فرمایا, کیا فرماتے ہیں, رب اشعرا رب اشعسا اغبرا ذی تمرین تمبو عنہ عین الناس لو اقسم علی اللہ لابر رہو, بہت سے فراگندہ بال, میلے کچیلے کپڑے والے, دو چدریاں ان کے جسم پر ہے کہ لوگوں کی نگاہ ٹکتی نہیں, ایسے بدحال لوگوں پر ہم دیکھتے ہیں فوراً نظر پھیر لیتے ہیں, دیر تک نظر بھر کے دیکھنے کا بھائی جی چاہتا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام وہ ہے کہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے, ایک اور روایت میں. لیکن اس روایت میں آگے فرمایا, منہم برا ابن مالک, ان میں سے برا ابن مالک بھی ہے. روایتوں میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فارس کے علاقے میں جب اسلامی لشکر تھا, تستر کا علاقہ, وہاں قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے کئی روز سے اسلامی فوج پڑی ہوئی ہے اور جو قلعہ ہے فتح نہیں ہو رہا ہے, اس لشکر میں یہ بھی تھے, لوگوں نے ان کو پکڑ لیا, بھائی تمہارے متعلق حضور کا یہ ارشاد ہے, لو اقسم علی اللہ لابرہ منہم برا ابن مالک, آج تو تم اللہ کو قسم دے کر دعا کر ہی دو کہ اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کر. لوگوں نے جب بہت پیچھا کیا, اصرار کیا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس قلعے کو فتح کر دے, دشمنوں کو ہمارے ہاتھ میں قیدی کر دے, اور مجھے تیرے حبیب سے ملا دے. چنانچہ اس کے بعد جو مقابلہ ہوا یہ تو شہید ہو گئے, خلاف فتح ہوا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے کسی کی تحقیق. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھو. اللہ تبارک تعالی نے جب اس کو پیدا فرمایا تو بوقت تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہ اس کی طرف فرمائی, تب تو وجود میں آیا نا, اس کے بغیر تو وجود میں نہیں آ سکتا تھا. گویا یہ اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ بئیں عظمت و جلال بئیں کبریائی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں, تب تو وہ پیدا ہوا. تم کون ہوتے ہو اس کو حقیر سمجھنے والے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بسرا کے اندر آگ لگی, کئی جھونپڑے جل گئے, ایک جھونپڑا جو ان سب کے بیچ میں تھا وہ بچ گیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جھونپڑے کے مالک کو میں نے قسم دے کر کے پوچھا کہ تیرا جھونپڑا بچ گیا؟ کہا میں نے اللہ تعالی کو قسم دی تھی کہ میرا جھونپڑا نہ جلنے پاوے. یہ جھونپڑے میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو حقیر نہ سمجھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھا اس نے اپنی حماقت سے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا. بہرحال یہ تحقیر, یہ خاص کر کے جو دیندار طبقہ, جو دنیا دار ہیں مالدار اور دولت وہ تو جانتے نہیں, لیکن دیندار جو طبقہ اللہ نے دینی جو نعمتیں کمالات صلاح تقوی نیکی علم عمل یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہے, اس کی وجہ سے کبھی کسی کے متعلق تحقیر کا جذبہ دل میں آنا نہیں چاہیے. دل کو پاک صاف رکھو. دوسری صورت, وہ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کے دل میں جذبہ آتا ہے کائے کا, حسد کا. وہ یوں سوچتا ہے اس کو یہ نعمت کہاں مل گئی, اس کے پاس سے چھین جانی چاہیے. یہ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالی کے اوپر اعتراض ہے. آپ اپنے کسی کو کوئی چیز دیں, آپ کا غلام آپ کو یوں کہیں کہ آپ نے یہ چیز اس کو کیوں دی, تو کیا آپ اس کی اس بات کو گوارا کر لیں گے؟ ہم یسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی, کیا تم اس پر جلتے ہو؟ تم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا, کیا ایک دوسرے کے ساتھ دشمناوٹ نہ رکھو, حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو, اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کدب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقه لا قول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين, کہ اگلی قوموں میں جو بیماریاں تھی دو, عداوت دشمنی اور حسد, تمہارے اندر بھی دھیرے دھیرے پہنچ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ عداوت جو ہے نا وہ حالقہ ہی الحالقہ, مونڈنے والی. حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ وہ دین کو مونڈ ڈالتی. تو بہرحال یہ حسد جو ہے بڑی خطرناک چیز, اپنے دل کو اس سے بھی پاک رکھنے کی ضرورت. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک وہ نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی. حضرت انس نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی, حضور کی خدمت میں رہے, حضور کی وفات کے وقت 20 سال کی عمر تھی. آج کسی بزرگ کے پاس کوئی آدمی چند دن رہ کر کے آیا ہو پھولا نہیں سماتا, فلانے بزرگ کے خادم خاص ہیں. اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص 10 سال خدمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا نصیحت کی؟ یا بنیا ان قدر تان تصبح وتمسیہ ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل. اے میرے پیارے بیٹے, اگر تم صبح اور شام ایسی حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق میل نہیں ہے تو ایسا ضرور کرو. ثم قال, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا بنی ان ذالک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اے میرے پیارے بیٹے, یہ میرا طریقہ ہے, اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. بہت آسان نسخہ جنت میں جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اس کو پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں, صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آ رہا. صحابہ ایک دم چوکنے, بھائی کون ہے, کس کے نام کی لاٹری نکلتی ہے دیکھو. ایک صحابی آئے اور تازہ وضو کیے ہوئے تھے, پانی ٹپک رہا تھا, بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. ایک کنارے پر جا کر تحیت المسجد کی نیت باندھی, دیکھنے والوں نے دیکھ لیا, ہو گئی بات. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما ہیں, صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. آج پھر آپ نے فرمایا ایک جنتی آدمی آ رہا ہے. آج پھر حضرات صحابہ چوکنے ہو گئے. آج دیکھا, آج بھی وہی صحابی اسی حالت میں, تازہ وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے, ایک کنارے پر جا کر تحیت المسجد کی نیت باندھی. تیسرے دن اسی طرح پھر آج آپ نے ارشاد فرمایا ایک جنتی, آج بھی وہی صحابی اسی حالت. 3 دن تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی بشارت ان کے متعلق سناتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, بہت ساری روایتیں ان سے حدیث کی منقول ہیں. مکثرین یعنی وہ حضرات صحابہ جو بکثرت حدیث کی روایتیں نقل کرنے والے ہیں ان میں ان کا شمار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ میں معلوم کروں کہ ان کے کس کمال اور خوبی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی. کہتے ہیں کہ باہر آئے, میں نے کہا میرے گھر والوں کے ساتھ ذرا میرا معاملہ اونچ نیچ ہو گیا ہے, میں نے سوچا ہے کہ 3 دن تک گھر نہ جاؤں, کیا آپ اپنے ساتھ رہنے کی, اپنے گھر پر رہنے کی مجھے اجازت دیں گے؟ کہا ضرور, تشریف لائیے. کہتے ہیں میں 3 دن اور رات لگاتار ان کے ساتھ رہا اور برابر ان کی جانچ کرتا رہا, دیکھتا رہا, واچ رکھی ان کے اوپر کیا کرتے ہیں رات کو بھی. کہا کہ 3 دن رات ان کے ساتھ رہنے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسا عمل ان کا نظر نہیں آیا جس کے متعلق میرا دل یہ گواہی دے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بشارت فرمائی. ایک عام مسلمان 5 وقت نماز, یہ اس طرح یہ بھی رات کو بھی کہا, باوضو سونے کا اہتمام کرتے تھے, کپڑ کے آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کا ذکر کر لیتے تھے کروٹ بدلتے ہوئے, بعض عبادتوں میں تہجد پڑھتے ہوئے بھی میں نے ان کو نہیں دیکھا. کہ جب 3 دن رات پورے ہو گئے تو میں نے ان سے کہا, حضرت کوئی گھر والوں کے ساتھ کوئی معاملہ میرا نہیں تھا, دراصل آپ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک یہ بات ارشاد فرماتے رہے, میں نے چاہا تھا کہ آپ کے ساتھ رہ کر یہ معلوم کروں کہ آپ کا وہ کون سا کمال, کون سی خوبی, کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی. میں 3 دن 3 رات رہا لیکن کوئی ایسا عمل جس کے متعلق میرا دل یہ گواہی دے اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کوئی عمل میں نے دیکھا نہیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھ لیا تم نے, میں جیسا بھی ہوں. یہ واپس لوٹ رہے تھے, مائی اس کو ان کو بلا جا بلایا بھی. کہا ایک بات ہے, میں اپنے دل میں کسی کے متعلق میل رکھتا نہیں ہوں. کہا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت سنائی. تو بہرحال اس زمانے میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلوب کو, اپنے دلوں کو اس طرح کے جذبات سے پاک اور صاف رکھنے کا اہتمام کریں، نہ کسی کی تحقیر ہو، نہ کسی کے متعلق دل میں عداوت ہو، نہ کسی کے متعلق دل میں حسد اور کینہ ہو، کوئی چیز نہیں. یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہمارے اکابر ایک شعر پر حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے یہاں ایک شعر ہے، آئینِ ماس سینہ چو آئینہ داشتن، کفرست در طریقت ماں کینہ داشتن. کہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے سینے کو آئینے کی طرح بالکل صاف اور شفاف رکھتے ہیں. ہماری اس راہ میں کسی کے متعلق دل میں کینہ رکھنا یہ کفر ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اور مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم نے موقع دیا، عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافیت سے رکھے، جزائے خیر دے. دعا کر لیں بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما دے. کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجبہ سے، کبر سے، خودبینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شوق سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سماع سے، اے اللہ دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے، تمام رضائے سے ہم کو پاک اور صاف فرما. محاسن اخلاق سے مزین فرما. ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقوی اور طہارت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد اور ورا سے، تسلیم و رضا سے، صبر اور شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے، تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کی صفات حسنا سے اللہ ہمیں مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق و علوم نافع اعمال صالحہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. برحمتک.